ذاکرِ ذکرِ علی، اب آپ کر ذکرِ علی، ہر ذہن پر کر دو رقم، نہج البلاغا کی قسم، ذکرِ علی ہے زندگی، ذکرِ علی ہے روشنی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن الذی ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون، وقال الله الحكيم في مدحهم في قرانه الكريم انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا،
اللهم صل على محمد وعلى اله،
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، اما بعد، فقد قال مولانا الامام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ان الدنیا دار صدق لمن صدقها ودار عافیۃ لمن فهم معناها، درود بھیجیے محمد وآل محمد،
اللهم صل علی محمد وآل محمد۔
خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان میں صحت و عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے اور اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طرح شکر گزار ہیں اللہ رب العزت کے کہ جس نے ہمیں ایک دفعہ پھر توفیق دی کہ اس ماہ صیام میں، کہ جو ہو ماہ ولایت بھی ہے، ماہ شب قدر بھی ہے، ماہ عبادت و دعا بھی ہے، اللہ کے عظیم ترین بندے یعنی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دسترخوان علم پر کسب فیض کرنے کے لیے زانو ادب طے کریں، اور الحمدللہ ختم نہج البلاغہ کے متعدد کورسوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا آل ایوہ ٹرسٹ اور اکیڈمی کی جانب سے کہ ماہ رمضان سے بھی استفادہ کیا جائے، اور جو کورس جو بھی ہمارا رہا ہے اسی میتھڈ پر ایک جدید انداز سے نہج البلاغہ کی اسٹڈی کا اور مطالعے کا آغاز کیا جائے۔ اس بنا پر جو سب سے بہتر تجویز ذہن میں تھی، حقیر تھی، وہ یہ تھی کہ موضوعی انداز سے نہج البلاغہ کو اسٹڈی کیا جائے۔ جس طرح قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے، یعنی جب بھی آپ تفسیر کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ سورہ الحمد سے لے کر سورہ والناس تک تمام سوروں کی تفسیر۔ بعض اوقات یہ تفسیر سوروں کے لحاظ سے ہوتی ہے، یعنی آپ کوئی بھی سورہ لے لیں اس کی تفسیر شروع کر دیں۔ ایک تفسیر تفسیر ترتیبی کہلاتی ہے، یعنی پہلا سورہ ختم ہوا، پھر دوسرا سورہ، دوسرا سورہ ختم ہوا، تیسرا سورہ، اور یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یہ تفسیر ترتیبی کہلاتی ہے۔ لیکن ایک تفسیر ہوتی ہے جو تفسیر موضوعی کہلاتی ہے۔ تفسیر موضوعی یعنی ایسی تفسیر کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم میں یا کسی بھی کتاب میں اس موضوع پر کیا کیا بیان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ پہلے چیپٹر میں، دوسرے چیپٹر میں اس موضوع سے متعلق کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی ہو، وہ پانچویں اور چھٹے اور بارہویں اور چودھویں اور سولہویں چیپٹر میں ہو۔ تفسیر موضوعی ہمارے لیے ایک ایسا دریچہ ہے کہ الحمدللہ آپ میں سے اکثریت نے ختم نہج البلاغہ کیا ہوا ہے، یعنی ان کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کلام مقدس کو، اس کلام طاہر کو انہوں نے بنفس نفیس خود پڑھا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے ایک ایسے انسان کے لیے کہ جو ان سے ولایت کا رشتہ قائم کرتا ہے، کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار وہ امیر المومنین کے کلمات کو، ان کی باتوں کو، ان کے بیانات کو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، خطبات کی، مکتوبات کی، یا کلمات قصار یا حکمتوں کی شکل میں اسے پڑھ چکا ہو۔ تو آپ کے لیے ایک طائرانہ نگاہ آپ کی نہج البلاغہ پر ہے، اس کے مفاہیم پر ہے، اس کے مطالب پر ہے، اس کے لب و لہجے پر ہے، ان شخصیات کے بارے میں ہے کہ جن کے بارے میں امیر المومنین نے گفتگو کی ہے، کچھ پیشن گوئیاں ہیں، کچھ زمانہ قبل رسالت سے متعلق گفتگو ہے، کچھ رسول اللہ کے بعد آنے والی جنگوں کا تذکرہ ہے، کہیں پر حضرت علی نے اپنی خاموشی کا، اپنے دردوں کا اور اصحاب کی کمی کا، دنیا کی بے وفائی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے نہج البلاغہ بھی ایک تفسیر یہ ہے نہج البلاغہ کی، میں نہج البلاغہ اٹھاؤں اور پہلے خطبے سے شروع کروں اور آخری خطبے تک، پھر مکتوبات اور پھر اس کے بعد کلمات قصار۔ لیکن یہ جو انداز ہے، یہ ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ تو بہت کارگر ثابت ہوتا ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن یہ خصہ کنندہ بھی ہے۔ تھوڑا سا خصہ کنندہ اس لحاظ سے کہ آپ دو تین دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد چوتھی دفعہ تقریبا مطالب آپ کے ذہن میں آنے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی مضمون لکھے تو وہ خود تصحیح نہ کرے، کسی اور سے تصحیح کرائے، کیونکہ اس کے معافی ضمیر میں، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ امیج پہلے سے بنی ہوئی ہوتی کہ میں نے اس لفظ کے بعد کیا لکھا ہے۔ تو باوجود یہ کہ اس کے سامنے غلطی ہوتی ہے، املائی غلطی ہوتی ہے، مفہومی غلطی ہوتی ہے، یا لفظی غلطی ہوتی ہے، وہ اس کو کیچ نہیں کر پاتا، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتا اور گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تین چار دفعہ مطالعہ کرنے کے بعد انسان معمولاً یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ یہ مطلب پڑھا ہوا ہے، سرسری انداز سے گزر جاتا ہے۔ لیکن ایک اچھی نہج البلاغہ کا مطالعہ، ایک اچھا نہج البلاغہ کا مطالعہ یہ ہے کہ ہم موضوع اعتبار سے ڈسکس کریں کہ اس موضوع پر امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے تمام خطبات میں کیا کیا کہا ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ تمام خطبات کا مطالعہ نہیں کریں گے، سلیکٹڈ خطبات کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں گے، اور اس کو ملحوظ خاطر رکھنے سے آپ کے سامنے ایک اجمالی خاکہ آ سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ہم یہاں پر پورے خطبات نہیں پڑھائیں گے، کچھ چیزیں یہاں پہ آپ کو، آپ کی سماعت کی نظر کریں گے، کچھ چیزیں آپ گھر جا کے اسٹڈی کریں گے، اور خطبات کے کچھ حصے جو ہیں وہ یہاں پر بیان کریں گے، سب حصوں میں بیان نہیں کریں گے، تاکہ آپ گھر جا کے اس کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں کس سیاق و سباق میں گفتگو کی گئی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس بنا پر آج سے یہ کورس کا آغاز ہے موضوعی نہج البلاغہ کے عنوان سے، اور آج اس میں جو ہم پہلا موضوع زیر بحث لا رہے ہیں وہ دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ میں، اس لیے کہ ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں، یہ دنیا جس کے مظاہر میرے اور آپ کے سامنے ہیں، یہ مائک، یہ ٹیبل، یہ کرسی، یہ عمارت، یہ ہوا، یہ سورج، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ شجر، یہ حجر، یہ سب دنیا اور اس کے مظاہر ہیں۔ ہمیں دو قسم کے نظریے ملتے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ دنیا کی مذمت کی ہے، برائی بیان کی ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا میں برائی ہے، اور پھر وہ دلیل کے لیے قرآن مجید کی آیات بھی لے کے آتے ہیں، اقوال آئمہ بھی لے کے آتے ہیں، نہج البلاغہ سے جو ہے سند کے طور پر خطبات اور بیانات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا کی حمایت میں، دنیا سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ مختلف آیات لے کر آئیں، دنیا کی مدح و ثنا بیان کریں، دنیا کی بڑائی اور عظمت بیان کریں، اور پھر آئمہ کے اقوال بھی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دو متضاد اپوزٹ نظریے ہمارے سامنے ہیں، اور اکثر کسی سے کہا جاتا ہے جناب آپ دنیا کے پیچھے اتنا کام کیوں کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں جناب میں تو عبادت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر وہ مشہور واقعہ پانچویں امام کا، کہ امام سخت گرمی کے عالم میں کھیت میں کام کر رہے ہیں، تو ایک شخص آیا جو اپنے آپ کو بہت بڑا زاہد و عابد سمجھتا تھا، اس نے آ کے کہا کہ امام اور دنیا کے لیے اتنا کام کر رہے ہیں، تو اس نے آ کے مجھے چاہیے کہ میں امام کو نصیحت کروں۔ اس نے جا کے امام سے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ محنت کر رہا ہوں. خلاصہ بیان کرو اپنے الفاظ میں. کہا کہ اس سرگرمی میں آپ دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. امام مطلب سمجھ گئے وہ کیا کہنا چاہتا ہے. ناقص العقل. اگر اس کو کوئی علمی دلیل دی جائے بہت زیادہ تو یہ قابو میں آنے والا نہیں ہے, قانع ہونے والا نہیں ہے. وہاں پہ امام نے کہا کہ اگر میں اس حالت میں مر جاؤں تو میں عبادت خدا کی حالت میں مروں گا. میں اس لیے کما رہا ہوں. خلاصہ اور مضمون یہ ہے کہ مجھے تو جیسے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں. اب دیکھیں کتنا مفہوم تبدیل کر دیا. وہ اس کو دنیا داری سے تصور کرتا ہے اور امام نے اس کو بالکل عین عبادت قرار دیا کہ گویا میں اگر اس حالت میں مر جاؤں تو میں دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین اور عبادت اور خدا کے لیے کام کرتے ہوئے اس دنیا سے جاؤں گا. تو اس قسم کے بہت سارے واقعات آپ کے ذہن میں آتے ہیں. بہت سارے افراد ملیں گے کہ جو ایک زمانے تک نماز روزے سے وابستہ رہے, اس کے بعد دنیا کو دین کو چھوڑ کر یا کم رنگ کر کے یا کم توجہ دیتے ہوئے وہ دنیا کی طرف بہت زیادہ راغب ہو گئے یا دنیا کے ہو گئے. یا کچھ لوگ جو ہیں وہ بین ہوتے, 50-50 ہوتے ہیں کہ ادھر بھی اور ادھر بھی, کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے, کبھی بہت زیادہ دینی محفلوں میں آ گئے, رمضان آیا تو سر پہ ٹوپی آ گئی, رمضان آیا تو داڑھی رکھ لی, اس کے بعد رمضان چلا گیا تو قرآن بھی خدا حافظ اور اللہ بھی خدا حافظ. اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. تو یہ دو نظریے جو ہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ان میں سے بہتر نظریہ کون سا ہے, اور دیکھیں کہ اس کائنات میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے, کہ دیکھیں کہ آپ نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. لفظ دنیا قرآن مجید میں 115 مرتبہ آیا ہے, اور نہج البلاغہ میں لفظ دنیا 229 ٹائمز یہ استعمال کیا گیا ہے. دنیا قرآن میں 115 مرتبہ اور نہج البلاغہ میں 229 مرتبہ. خود دنیا کا معنی جو ہے وہ پست ہے. دنی فارسی زبان میں پستی کو کہا جاتا ہے, پست انسان کو کہا جاتا ہے, یہ بہت ہی پست انسان ہے. ایک ہے ذلیل لفظ, ذلت سے جو نکلا ہے, اس کے معنی بھی پستی اور حقارت کے ہیں, لیکن ذلیل میں خود بخود کوئی ایسی صفت نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہیں یہ ذاتی طور پہ ذلیل ہے. کوئی بھی چیز, کوئی بھی انسان, کوئی بھی کردار, یعنی ذلت ایک عارضی چیز ہے کہ جو کسی چیز پہ عائد ہوتی. ممکن ہے ایک انسان شریف ہو ایک وقت میں اور ایک وقت میں آ کے ذلیل ہو جائے. ایک وقت وہ خدا اور خدائی اقدار اور احکام و قوانین کی پابندی کرے, اور ایک وقت آ کے وہ کم رنگ کر دے, لاوبالی ہو جائے, بے توجہ ہو جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ذلت کی طرف چلا جائے, قوانین خدا کو پامال کر دے. یعنی یہ بنیادی طور پہ ذلیل اور پست نہیں تھا, بلکہ یہ کچھ چیزوں کے عارض ہونے کی وجہ سے, آ جانے کی وجہ سے, اپنے کریکٹر کی وجہ سے ذلیل ہو گیا. لیکن دنیا در حقیقت اس صفت کو کہا جاتا ہے جو ذاتی طور پہ خود پست ہو, حقیر ہو. اسی لیے ہمارے یہاں جو ادبی اردو ہوتی ہے اس میں دنی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. دنی یعنی پستی, یعنی پست انسان, یہ بہت دنی ہیں, یعنی پست انسان ہے. دنیا بھی اسی طریقے سے ہے. دنیا لفظ مؤنث ہے اور اس کا معنی ہے پستی, یعنی دنیا اپنی ذات میں ایک پست چیز ہے لغوی اعتبار سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات استعمال ہوئی ہیں, مثال کے طور پر یہ قرآن کی ڈکشنری ہے, اس میں جو آیات استعمال ہوئی ہیں صرف اس کا ایک خلاصہ آپ کے ذہن میں سرسری انداز سے کہ 115 مرتبہ, کہ جس میں دنیاوی زندگی میں ذلت اٹھانے والوں کو بیان کیا گیا ہے, جنہوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے, آخرت کو بیچ کے دنیا کو سودا کر لیا, ان کا تذکرہ ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ خدا دنیا میں ہمیں دے دے, آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے, یہ بھی تذکرہ ہے. جو اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے 7 بالیوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں, یہ بھی ایک تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہاں پہ دیا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو صرف آخرت چاہتے ہیں, ان کا بھی تذکرہ ہے. کچھ وہ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی پا پر راضی ہو جاتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں، مر مٹتے ہیں دنیا کے لیے، ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں ہے. دنیا کو دھوکے والی زندگی، دھوکے والی چیز کہا گیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں، اس میں دھوکے والی زندگی کہا گیا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے اس دنیا کو عمل کی جگہ قرار دیا ہے. کچھ وہ ہیں کہ دنیا میں ہی ان کی کوششوں کا نتیجہ باطل ہو جاتا ہے، نقش پر آپ ثابت ہوتا ہے، وہ کچھ حاصل نہیں کر پاتے. دنیا کو خدا نے زینت دی ہے ستاروں کے ذریعے سے. کچھ وہ ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر عظیم آخرت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اسی قسم کی دوسری آیات. یہ صرف خلاصے کے طور پیش کر رہا ہوں، ظاہر بات ہے 115 آیات ہیں، سب کو میں پیش نہیں کر سکتا، صرف ایک خلاصے کے طور پر اس طرح کہا گیا کہ دنیا دھوکے والی جگہ ہے. ایک جگہ کہ نہیں، دنیا اچھی جگہ ہے، دنیا میں کام کرو، دنیا میں خرچ کرو گے، وہ قرض حسنہ ہوگا، اور قرض حسنہ کے بعد جو ہے وہ تمہیں مثال کے طور پر آخرت میں اس کا اجر ملے گا. اسی طرح آئیے نہج البلاغہ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ جس میں دنیا کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے 229 مرتبہ. مثال کے طور پر خطبہ نمبر 23 میں، اور خطبہ نمبر 42 میں، خطبہ نمبر 63 میں، خطبہ نمبر 87 میں، 89 میں، 93 میں، 99 میں، 106 میں، 105 میں، 109 میں، 111 میں، 114 میں. یہ سب تقریباً ممکن ہے کہ ایک لفظ جو ہے کئی مرتبہ آیا ہے. مثال کے طور پر جو پہلا خطبہ یہاں پہ ذکر کیا گیا دنیا کے بارے میں، خطبہ نمبر 23 ہے، اس میں کوئی چار پانچ مرتبہ لفظ دنیا آیا ہے. اسی طرح کئی خطبات ہیں کہ جس میں ایک دفعہ لفظ دنیا آیا ہے، کہ جس میں امیر المومنین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا دار فنا ہے، یہ دنیا دار امتحان ہے. ایک جگہ یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہے یہ دنیا تجارت کی جگہ ہے، یہاں پہ بزنس کرو، یہ ایکسچینج کی مانند ہے، یہاں پہ جو عمل کرو گے وہ آخرت میں تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی بندگی کی، دنیا کے پجاری بن گئے. اس قسم کے خطبات اور واقعات ہمیں نظر آتے ہیں نہج البلاغہ میں، کہ انشاءاللہ جب آپ اس قابل ہو جائیں گے تو یہ ایک ڈکشنری ہے، المعجم المفہرس لنہج البلاغہ، کہ آپ کو اگر عربی عبارت کا کوئی بھی لفظ یاد ہو تو آپ اس ڈکشنری سے جو ہے وہ بآسانی نکال سکتے ہیں. ایک اور نہج البلاغہ ہے جس کو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا ابتدائی کلاس میں، یہ جامع مدرسین حوض علم قم نے چھاپی ہے. اس میں خطبات کے جو اختلافات ہیں، مثلا مفتی جعفر صاحب نے جو خطبہ نقل کیا گیا ہے، اس لیے کہ نہج البلاغہ کی تقریباً 9 بڑی شرحیں لکھی گئی ہیں، یا 9 افراد ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کو سید رضی کے علاوہ کمپائل کیا ہے، تو ان کے خطبات میں اوبیسلی جو ہے وہ فرق موجود ہے. کہیں 123 ہے ایک خطبہ، اس کا نمبر 125 دوسری جگہ ہے، دوسری شخص نے جو تدوین کی ہے، کسی نے 122 رکھا ہے، کسی نے 121 رکھا ہے. اس نہج البلاغہ میں ان تمام خطبات کے فرق واضح کیا گیا ہے. مثلا خطبہ متقین ایک خطبہ ہے، وہ مثال کے طور پر یہ جو کتاب ہے معجم یعنی ڈکشنری، اس میں اس کا کیا نمبر ہے، سبیح صالحی نے اس کو کون سا نمبر دیا ہے، فیض اسلام نے، ابن میسم نے، فی ظلال نے، الخوئی نے، ابن ابی الحدید نے، محمد عبدہ نے، ملا فتح ال نے، ملا صالح نے، یہ جو بڑی بڑی شرح لکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی ابھی کچھ عرصہ پہلے علامہ تقی جعفری فلسفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، غالباً اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، کہ یہاں پہ خطبات کے فرق موجود ہیں. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کبھی کوئی ایسی نہج البلاغہ آپ کے ذہن میں، آپ کے ہاتھوں میں آئے کہ جس میں خطبات کا فرق موجود ہو، اور ہے، اور اردو میں بھی موجود ہے، اس میں پریشان نہ ہوں کہ یہ نہج البلاغہ جو ہے وہ انتشار کے شکار ہو گئی، اختلاف ہے اس میں. نہیں، یہ تاریخ اعتبار سے جو خطبوں کو نقل کیا گیا اس میں نمبرنگ اور شمارش کے اعتبار سے اس میں فرق موجود ہے. اب آئیے اپنے موضوع پر کہ نہج البلاغہ کی نگاہ میں دنیا کے کیا معنی ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ, اس لیے کہ میں نے یہاں پر نہج البلاغہ جو علامہ مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کا ترجمہ ہے اس کو یہاں پہ منگوا لیا تھا تاکہ وہی نمبر بتاؤں جو آپ جا کے گھر میں آسانی سے ڈھونڈ سکیں, تو ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پہ کوئی اور نمبر بتاؤں, ایک آدھ جو ہے خطبوں کے نمبروں کا فرق موجود ہے. اس بنا پر درود بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ دنیا کیا ہے. دنیا وہ جگہ ہے جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں, جہاں ہم پروان چڑھتے ہیں. اچھا اب میں میرے بولنے کی جو رفتار وہ تھوڑی سی دھیمی ہو گئی ہے کیونکہ بولتے بولتے جو ہے وہ میرا جو حلق ہے وہ خشک ہوتا جا رہا ہے, لہذا میں تھوڑا سا دھیمے لہجے میں بات کروں گا تاکہ جو ہے ہم اپنے مطلوبہ منزل تک پہنچ سکے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ دنیا ہے, جیسے میں نے بتایا یہ عمارت, والدین, بہن بھائی, زوجہ, بچے, گھر بار, شجر, حجر, سمندر, آسمان, زمین, پرندے, چرند, یہ سب دنیا کے مظاہر ہیں. اگر ان کی مذمت مراد ہے کہ ان کی مذمت کی گئی ہے تو پھر خدا نے خلق کیوں کیا ہے؟ یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے, خدا نے خلق کیوں کیا ہے؟ اگر ان کی مذمت ہی مراد تھی, اگر ان کی برائی ہی مراد تھی, اگر دنیا جو ہے وہ ذاتی طور پہ اتنی پست تھی تو پھر خدا نے اس دنیا کو کیوں پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خلق اس لحاظ سے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے, یعنی دنیا دنیا دار امتحان ہے, ایگزامنیشن ہال ہے کہ جہاں پر انسان کا امتحان ہو رہا ہے. اس کا ٹائم محدود ہے, لمیٹڈ ٹائم ہے, ہمیں نہیں معلوم کتنے ٹائم ہے. آنے کے ٹائم میں معلوم ہے کہ ہم کب اس ایگزامنیشن ہال میں آئے ہیں, 1990 میں آئے, 1996 میں آئے, 1986 میں آئے, 1970 میں آئے, 1960 میں آئے, کب آئے؟ آنے کے ٹائم معلوم ہے, جانے کے ٹائم نہیں معلوم. کب پیپر ختم ہوگا یہ نہیں معلوم. یعنی امتحان ہے, ایک طرف سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی امتحان ہے, بس یہ پست ترین چیز جسے دنیا کہا جاتا ہے, جو اپنی صفت کے نام سے بھی, صفت کے اعتبار سے بھی اپنی پستی کو ظاہر کر رہی ہے, اس کی یعنی دنیا میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وفا کرے. ایک موضوع نہج البلاغہ میں یہ بھی ہے کہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. خب جب وفا نہیں کی تو ہم دنیا کے لیے کام کیوں کریں؟ اولاد کی کیوں تربیت کریں؟ ماں بچے کو شیر کیوں دے؟ ماں کو پتہ ہے کہ 25-30 سال بعد اس نے الگ ہو جانا ہے, بیوی لائے گا, الگ ہو جائے گا, ممکن ہے دوسرے شہر چلا جائے, دوسرے ملک چلا جائے. اور باپ کہے گا کہ بچوں کی تربیت کیوں کروں؟ تو یہ وفا نہیں ہے. یہاں پہ وفا سے مراد اولاد کی تربیت یا والدین کے لیے نیک خیالات اور جذبات کا اظہار کرنا یا احساسات رکھنا نہیں ہے. یہاں وفا سے مراد یہ ہے کہ دنیا کسی کی نہیں ہو سکتی. یعنی دولت مند سے دولت مند انسان بھی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو 2 گز کفن, 2 گز زمین اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. یہ دنیا میں وفا نہیں ہے, اس لیے کہا جاتا ہے. تو پھر دنیا سے کیا مراد ہے؟ انشاءاللہ اب ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. خدا تو کہہ رہا ہے وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, سورہ حجر آیت نمبر 85-86, کہ زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے ہم نے حق کے ساتھ ان کو خلق کیا ہے. تو پھر مذمت کس چیز کی ہے؟ در و دیوار کی ہے, مائک کی ہے, کتاب کی ہے, موبائل کی ہے, کس چیز کی ہے؟ یعنی یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. امیر المومنین کی خطبات آپ بھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو اس میں مذمت بھی ہے. ایک شخص نے امیر المومنین کے سامنے دنیا کی مذمت کرنی شروع کی, دنیا ایسی, دنیا ویسی, دنیا یہ, دنیا وہ. وہاں پہ امیر المومنین کھڑے ہوئے, وہاں پر آپ نے ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا, جس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت علی اس کے اس خیال کو باطل کرتے ہوئے دنیا کی حق و حقیقت کو پیش کرنا چاہتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. اچھا دنیا 2 قسم کی ہیں. ایک یہ دنیا ہے جس کو میں نے بتایا, جس کے یہ مظاہر ہیں, سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، شجر ہے، حجر ہے، چرند پرند، ماں باپ، بہن بھائی، تعلقات، ملنا جلنا، آپ کی جاب، آپ کا اسٹیٹس، آپ کی گاڑی، آپ کا موبائل، آپ کی کتابیں، آپ کی خواہشات، آپ کے خیالات، آپ کا ضمیر، آپ کا دل، یہ سب آپ کے اعضاء و جوارح، یہ سب آپ کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. اور ایک دنیا وہ ہے جو ہمارے اندر ہے، یہ دنیا خارجی ہے جو خارج میں، ایک دنیا ذہنی ہے، دنیا قلبی جس کو آپ کہہ دیں، کسی بھی تعبیر سے اس کو معبر کر دیں آپ. اس بنا پر خدا نے، آپ دیکھیں کہ یہاں کہا سورہ حجر میں کہ ہم نے زمین آسمان کو حق کے ساتھ سل کیا، اب خدا نے سورج و چاند کی قسمیں بھی کھائی ہیں. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، سورج کی قسم جب وہ روشنی پھیلائے، چاند کی قسم بجھو سورج کے پیچھے پیچھے آئے. اسی طریقے سے خدا نے دن اور رات کی قسمیں کھائی ہیں قرآن کریم میں، وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، دن اور رات کی قسمیں کھائی ہیں. حتیٰ کہ پھلوں کی قسمیں کھائی ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، تین اور زیتون کی قسم، والعادیات ضبحاً، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم، والنفس وما سواها، انسان کے نفس کی قسم کھائی ہے. خوب اگر یہ چیزیں بد ہوتی، بری ہوتی، مذموم ہوتی، قابل مذمت ہوتی، تو اللہ تعالی یہاں پہ قسم نہیں کھاتا. میں صرف ایک خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ قرآن کریم میں دنیا کو کس نگاہ سے دیکھا گیا ہے. اسی طریقے سے والدین کا رشتہ ہے، میاں بیوی بی کا رشتہ ہے. سورہ روم آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس کی آیات نشانیوں میں سے ایک یہ ہیں کہ اس نے تمہارے ہی نفسوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان جوڑوں سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، جوڑے جو بنائے ہیں ایک دوسرے سے، سکون اور آرام و اطمینان حاصل کریں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دیا ہے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس ان تمام چیزوں میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر کرنے والی ہے، عقل کو استعمال کرنے والی ہے. یعنی یہ جو تعلقات دنیاوی ہیں، زن و شوہر کا رشتہ، اس میں خدا نے کہا مودت اور رحمت قرار دی ہے ہم نے، اور یہ تمہیں ایک اور حقیقت کا پتہ دینے والی ہیں، وہ تمہیں خدا کی طرف لے جائیں گی. مثال کے طور پر جیسے آپ سپر ہائی وے پہ جا رہے ہیں تو وہاں پر سائن بورڈز لگے ہوتے ہیں، ایروز لگے ہوتے ہیں، جناب یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے، یہ راستہ اس طرف جا رہا ہے، آپ سیدھے جائیں گے تو فلاں جگہ چلے جائیں گے، اتنے میل رہیں گے. یہ سائن بورڈ ایک حقیقت کا پتہ دے رہے ہیں جو آپ کی منزل ہے. اگر آپ نے ان سائن بورڈز پہ توجہ نہیں دی، آپ اپنی منزل گم کر دیں گے، راستے سے منحرف ہو جائیں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ تمہیں ایک منزل تک پہنچانے والی ہیں، اس منزل کو گم نہ ہونے دو، اس منزل کو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ دنیا اپنی ذات میں بری نہیں ہے، یعنی دنیا پست ضرور ہے، پستی کے معنی ضرور رکھتی ہے، لیکن دنیا اگر بری ہے ان معنی میں کہ چاند، سورج، ستارے، والدین، احساسات، ریلیشنز، تعلقات، قربتیں، محبتیں، نسبتیں، یہ بری نہیں ہیں، پھر کیا چیز بری ہے جس کی مذمت کی گئی ہے؟ آیا میں اپنے گھر والوں سے محبت نہ کروں، اپنے والدین سے محبت نہ کروں، اپنے استاد سے محبت نہ کروں، استاد اپنے شاگرد سے محبت نہ کرے، ماں اپنے بچے سے محبت نہ کرے؟ بالکل کرے، لیکن یہ محبت اسے خدا تک پہنچنے کے لیے جو حقیقت ہے، جو ہمیں پتہ دے رہی ہے، نشانیاں ہمیں پتہ دے رہی ہے خدا کا، اس تک پہنچنے سے نہ روکے. جب کوئی چیز خدا تک پہنچنے سے روکے وہ ہو جاتی فتنہ. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال فتنہ ہے، تمہاری اولاد فتنہ ہے، کیونکہ وہ بعض اوقات تمہیں خدا تک پہنچنے سے روک رہی ہوتی ہے. تو برائی جو ہے ان چیزوں کی نہیں ہے، بلکہ وہ تعلق، وہ رشتہ جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچنے سے غافل کر دے، وہ چیز بری ہے، وہ دنیا ہے، اور اس کی مذمت کی جاتی ہے. مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اس سے آپ بہت سارے کام کرتے ہیں، ایس ایم ایس کرتے ہیں، فون پہ بات کرتے ہیں، بیرون ملک، اندرون ملک، اس پر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلقات استوار کرتے ہیں، کانٹیکٹ کرتے ہیں، ٹیلی فون کالز ہوتی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے اس کی حفاظت بھی آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس کو وائرس سے بچانا بھی آپ پہ فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے اور نعمت ہونے کے ناطے یہ فرض ہے کہ نعمت کی قدر کی جائے، نعمت کی حفاظت کی جائے۔ لیکن اگر یہی موبائل اتنا زیادہ انسان اس میں انوالو ہو جائے، گرفتار ہو جائے، ایک یہ ہے کہ میں جناب اس کو جیب میں رکھ لوں، یہاں پر میں کہوں گا جناب موبائل میرے پاس ہے، میرے اختیار میں، اور ایک وقت یہ آتا ہے کہ انسان ہر تھوڑی دیر بعد جو ہے خود نوجوانوں میں یہ عادت ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، پھر تھوڑی موبائل نکلیں دیکھ چیک کریں کسی کا ایس ایم ایس تو نہیں آیا، کوئی کال تو نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ موبائل آپ کے پاس نہیں، آپ موبائل میں گرفتار ہو گئے۔ قرار نہیں تھا کسی کی کال آئے، طے نہیں تھا کہ کوئی آپ کو ایس ایم ایس کرے گا، لیکن بھائی ایک عادت ہو گئی ہے کہ فوراً نکالو، چیک کیا، پھر تھوڑے بار رکھ لیا، پھر عادت ہو گئی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں خیر یہ تو ٹچنگ کی پیڈز ہیں نا، لیکن جو بٹن والے ہوتے ہیں وہ اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ دیکھ ادھر ادھر رہے ہوتے ہیں، وہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں، درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ یہ اگر تعلق، یہ رشتہ، یہ ریلیشن، یہ نسبت اگر آپ کو نماز سے، توجہ سے، واجبات سے روکے، یہ ہو جائے گا فتنہ۔ اس تعلق کی مذمت کی گئی ہے، اس تعلق کی مذمت کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آیت اللہ شاہد بہاؤدینی کی جو نمائندہ رہبر ہیں، ان کے چچا بہت بڑے عارف تھے، انہوں نے اپنے کسی درس میں دنیا کے بارے میں گفتگو کی اور کہا کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ، دل نہ لگاؤ۔ اس کے بعد جب درس کے باہر نکلے تو دیکھا یا کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا ان کا وہی شاگرد جو ان کے درس میں بیٹھے تھا کندھے پہ قالین ڈالے جو ہے وہ جا رہا ہے بازار کی طرف۔ کہا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ آپ ہی نے تو کہا کہ دنیا کی چیزوں سے دل نہ لگاؤ۔ کہا کہ یہ میں نے کب کہا کہ دنیا کی چیزوں کو اٹھا کے تم جو ہے وہ اونے پونے داموں فروخت کر دو، دل نہ لگاؤ، یعنی دنیا تمہارے پاس ہو، تم دنیا میں گرفتار نہ ہو۔ اور ایک حدیث ہے معصوم کی، اس کا خلاصہ میں بیان کروں کہ دنیا کی مثال پانی اور کشتی کسی ہے، کشتی کو اور پانی کو، کشتی اگر پانی پہ چلتی رہے گی تو اپنے ساحل تک پہنچ جائے گی جہاں پہ اسے جانا ہے، لیکن اگر یہ پانی کشتی میں داخل ہو جائے کیا ہوگا؟ غرق ہو جائے گی، اس میں سوار افراد غرق ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ آپ کا دل ہے اور یہ آپ کی دنیا ہے، آپ جب تک دنیا سے استفادہ کرتے رہیں گے، موبائل سے، گاڑی سے، اسٹیٹس سے، جسم سے، قوت سے، احساسات سے، فیلنگ سے، آپ بحفاظت اپنے خدا تک، اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ محبتیں آپ کے دل میں آ جائیں، موبائل کی محبت دل میں آ جائے اتنی کہ آپ کو یاد حق سے روک دے، ٹی وی، کرکٹ، ڈرامے، انٹرٹینمنٹ آپ کو اول وقت نماز کی ادائیگی سے روک دے، یا کسی سے تعلق اور نسبت اور رشتہ اور کانٹیکٹ آپ کو والدین کے سامنے جری، جسور، بے ادب، بے تہذیب بنا دے، یہ تعلق برا ہے، یہ رشتہ برا ہے، اس چیز کی مذمت کی گئی ہے۔ تو خود چیز بری نہیں ہے بلکہ وہ تعلق برا ہے، وہ نسبت بری ہے، وہ ریلیشن قابل مذمت ہے کہ جو آپ کو آپ کے مقصد تک جانے سے روکے۔ مثال کے طور پر جب ہم حوض علم قم میں تھے تو وہاں پر ہم نے میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں دیکھیں، سیکھیں، یعنی میں دعویٰ نہیں کروں گا لیکن اگر مجھے موقع ملے پروڈکشن کا میڈیا لائن میں تو میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، یہ میرا بہرحال اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہے کہ میں پروڈکشن لائن میں، ڈائریکشن لائن میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، مجھ میں اتنی قابلیت و صلاحیت ہے، باوجود یہ کہ میں میڈیا کا نہیں ہوں، میڈیا پرسن نہیں ہوں، میں ڈائریکشن نہیں کرتا ہوں، میں پروڈکشن کی لائن کا آدمی نہیں ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے۔ ہر شخص کو اپنی صلاحیت کا پتہ ہونا چاہیے، ہر شخص کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کام کر سکتا ہے، اس کی قابلیت کیا۔ رحم اللہ عمران، من عارف قدرہ، خدا اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قدر و قیمت کو جانتا ہے، اپنی اسکلز کو جانتا ہے، اپنی صلاحیتوں اور استعداد کو جانتا ہے، اپنی قابلیت کو جانتا ہے، وہ کیا کام کر سکتا ہے. اس قابلیت کے زیر اثر رہتے ہوئے آپ مختلف چیزوں سے اپنا رابطہ برقرار کریں. اب آئیے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ چھپک نہ جاؤ اس چیز سے، اپنے آپ کو جوڑ مت لو، سورہ یونس آیت نمبر 7، سورہ یونس آیت نمبر 7، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، جو لوگ جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا، روز قیامت ہماری ملاقات کا یقین نہیں ہے، اور رضوا بالحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی سے راضی ہو گئے، دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، اور واطمأنوا بها اور مطمئن ہو گئے، یہ دنیا ہے جو کچھ ہے، دین، تعلقات، نماز، خدا، اہل بیت، کوئی چیز نہیں ہے، یہ چیز اس کی مذمت کی، مطمئن نہ ہو جاؤ. اب آئیے، اب یہاں سے پتہ چل گیا دنیا دو قسم کی ہے، ایک دنیا ممدوح، ایک دنیا مذموم. دنیا مذموم جس کی مذمت کی گئی ہے، دنیا ممدوح جس کی مدح و ثنا بیان کی گئی ہے. اب بات واضح ہو گیا، دنیا مذموم کون سی ہے؟ وہ دنیا، وہ تعلقات، وہ ریلیشن، وہ نسبتیں، وہ قربتیں، وہ رشتے جو آپ کو حق تک، آپ کے ہدف تک پہنچنے سے روکیں، اس دنیا کی مذمت ہے. اور اس دنیا کی مدح و ثنا بیان کی گئی ہے کہ جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کی مدد کرے، معاون اور ممد ثابت ہو آپ کے لیے، معاون ثابت ہو، مددگار ہو آپ کی، اس دنیا کی مدح و ثنا بیان کی گئی ہے. کلمات قصار 131 کہ جس میں امیر المومنین نے دنیا کی مدح و ثنا کو بیان کیا ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد. یہاں پر امیر المومنین نے، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے آ کر امیر المومنین کے سامنے کچھ باتیں کرنے شروع کی کہ دنیا ایسی ہے، دنیا ایسی ہے. نہیں، کلمات قصار، حکمت جس کو آپ کہتے ہیں، جی یہ خطبات میں بھی ہے، کلمات قصار میں بھی ہے، اور مکتوبات پورے نہج البلاغہ میں، جہاں پر بھی دنیا کا لفظ آیا ہے وہ 229 مرتبہ آیا ہے پورے نہج البلاغہ میں. اب یہ ممکن ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ صرف خطبات میں مل جائے آپ کو، مکتوبات میں نہ ملے. یعنی یہ ڈکشنری آپ کو یہ بتائے گی کہ یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کس کس خطبے میں مولانا نے استعمال کیا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. وقال علیہ السلام وقد سمع رجلا یضم الدنیا، امیر المومنین نے سنا کہ شخص کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر دنیا کی مذمت کر رہا ہے. حضرت علی نے اس کا جواب دیا، ایہا الذام للدنیا، اے دنیا کی مذمت کرنے والے رک جا، ٹھہر جا، جلدی مت کر، تصویر کے ایک رخ کو مت دیکھ. یہ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، ایک چیز کو دیکھ کر، ایک جز کو دیکھ کر اس کے کل پہ فیصلہ مت کرو. مثال کے طور پہ ہوتا ہے، ایک شخص جو ہے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، میں آ کے صادر کروں حکم، جناب وہ تو بہت ہی برا ہے، ممکن ہے اس سے ایک انجانے میں کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو، لیکن ہم اس کی پوری شخصیت پہ وہ حکم لگا دیتے، وہ شخص برا ہے، وہ شخص ایسا ہے ویسا ہے. ایسے شخص کھڑا ہوا، اس نے دنیا کا ناقص تصور اس کے ذہن میں تھا، دنیا ایسی دنیا ویسی، اس نے دنیا کو برا بھلا کہنا شروع کیا. وہاں پر مولا کائنات کھڑے ہوئے، خطیب ممبر سلونی کا خطیب کھڑا ہوا، اور اس نے وہاں آ کر امیر المومنین نے لب گشائی کی اور فرمایا 131، یہ مفتی جعفر صاحب کا جو ترجمہ ہے اس میں 131 ہے، حکمت یا کلمات قصار. تو فرمایا، اے دنیا کی برائی کرنے والے، اس کے فریب میں مبتلا ہونے والے، اور اس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں آنے والے، تم اس پر جرویدہ بھی ہوتے ہو اور اس کی مذمت بھی کرتے ہو، تم اس سے کام بھی لیتے ہو اور اس کو اپنے الفاظ میں نازیبہ کلمات اس کی شان میں ادا بھی کرتے ہو، کیا تم دنیا کو مجرم ٹھہرانے کا حق رکھتے ہو؟ یعنی اب دیکھیں کس طریقے سے المومنین نے جو ہے وہ ینحدر عن السیل، وہ خطبہ جس کو میں نے اشارہ کیا تھا کہ مولا فرما رہے ہیں میں وہ بلند بالا چوٹی ہوں جہاں سے پانی کی ندیاں اور نہریں اور بڑے بڑے دریا جو ہیں وہ بہ کر لوگوں تک جاتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آج پہاڑوں سے پانی آ رہا ہوتا ہے، جو حضرت بھی شمالی علاقوں میں گئے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہوگا، قریب سے دیکھا ہوگا کہ جب پانی اوپر سے آتا ہے تو وہ جہاں اس کو نشیب ملتا ہے وہ پانی اپنی جگہ بناتا ہوا چلا جاتا ہے، ایک کام یہ کرتا ہے، رکتا نہیں ہے پانی، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ جہاں پر گڑھے موجود ہوتے ہیں زمین میں وہ ان کو بھرتا چلا جاتا ہے، سیراب کرتا چلا جاتا ہے، یعنی ان گڑھوں کو میں ظرف سے تعبیر کروں گا، یعنی جو جس گڑھے کا جتنا بڑا ظرف ہوگا وہ اتنی ہی کیپیسٹی کے مطابق پانی اپنے اندر اپنی گودی میں اپنے دامن میں لے لے گا۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں دیکھو میں بہت ہی اونچی چوٹی ہوں علم کی، عظمتوں کی، رفعتوں کی، بلندیوں کی، مناقب کی، فضائل کی، علم کے دریا مجھ سے بہہ رہے ہیں، ایک تو یہ دریا تا قیامت جاری و ساری رہیں گے، دوسرا یہ کہ جس میں جتنا ظرف ہوگا وہ میرے اس علم کے دریا سے اپنے ظرف اور اپنی کیپیسٹی کے مطابق پانی لے لے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا اب حضرت علی علیہ السلام نے اس کے خیالات کو باطل کرنا شروع کیا، میں پورا خطبہ آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا، صرف اس کی کچھ عبارت آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر آپ گھر جا کے اگر اس کا پورا مطالعہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کن کن تعبیروں کو امیر المومنین علیہ السلام نے وہاں پر استعمال کیا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے ان الدنیا دار صدق لمن صدقها، دنیا سچائی کا گھر ہے اس کے لیے جو اس کی سچائی کا یقین کرے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ میں چاہ رہا ہوں کہ الفاظ وہی ہوں کہ جو یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے لیے مانوس ہو سکے، میں خود ترجمہ نہ کروں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ودار و عافیتن، یہ عافیت کا گھر ہے، لمن فہم عنہا، جو اس کی عافیت کو، جو اس کے لمیٹڈ ٹائم کو سمجھ سکے، جو اس کے لمیٹڈ ٹائم کو سمجھ سکے کہ میں یہاں مختصر عرصے کے لیے آیا ہوں، ایکم احسن عملا، مجھے بہتر سے بہتر عمل کرنا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، لہذا اگر یہ میتھڈ سمجھ میں آ جائے، یہ فکر مجھے سمجھ میں آ جائے تو میں خود بھی عافیت اور خیر و خیریت سے ہوں گا اور میرے اعمال بھی خیر و خیریت سے ہوں گا۔ ودار و غنن لمن تزود منہا، اور یہ غنی ہونے کا ایک گھر ہے، انسان یہاں پہ غنی ہو سکتا ہے، مالدار ہو سکتا ہے، ثروت مند ہو سکتا ہے، یہ دنیاوی ثروت نہیں ہے، یہ دنیاوی بینک بیلنس نہیں ہے، لمن تزود منہا، جو اس سے سامان آخرت مہیا کرے، جو اس سے توشہ راہ در حقیقت اپنے لیے تیار کرے۔ ودار موعظۃ لمن اتعظ بها، اور یہ نصیحت کا گھر ہے، یہ دنیا نصیحت کر رہی ہے، یہ دنیا بے زبانی سے تمہیں نصیحت کرے گی، لمن، کس کے لیے؟ ہر شخص کے لیے نہیں، لمن اتعظ بها، جو اس سے نصیحت لے گا، جو اس سے سبق لے گا اس کے لیے سبق ہے، اس کے لیے عافیت ہے جو اس سے عافیت لینا چاہے۔ اس کے بعد فرماتے مسجد و احباء اللہ، یہ خدا کے محبوب بندوں کی مسجد ہے، مسجد ان معنی میں کہ عبادت کی جگہ ہے، اور مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ انسان سجدے کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سجدہ سب سے قریب ترین حالت ہے انسان کی خدا کے نزدیک۔ پوچھا گیا کہ انسان سب سے زیادہ کب نزدیک ہوتا ہے خدا کے، کہا جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر اس سجدے کے لیے خواہ وہ شکرانے کا سجدہ ہو یا نماز واجب کا سجدہ ہو. اور روایت خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان نماز کے بعد سجدہ کرتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو خدا ایمان میں کہتا ہے سل حاجتک یا عبدی، اے میرے بندے تو اپنی حاجت طلب کر مجھ سے. سجدہ شکر کی بہت زیادہ تاکید ہے، اسی لیے شاید مولا کائنات نے یہاں پر مسجد کا لفظ استعمال کیا ہے. مسجد اس عرفی معنی میں اور اصطلاحی معنی میں یعنی عبادت خانہ، اور لغوی اعتبار سے سجدے کرنے کی جگہ، یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے. اور یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے سر کو رکھ کر سجدہ کرے. ایک سجدہ یہ کہ انسان اپنے سر کو کسی بھی چیز پہ ٹکا دے، کسی بھی چیز پر. یہی وجہ ہے کہ امام سجاد کے بارے میں کہ امام سجاد جب بھی آپ کو یاد آتا کہ خدا نے کوئی نعمت دی تھی، سجدہ کرتے، شکر کرتے. یاد آتا کہ خدا نے کوئی مصیبت برطرف کی تھی، سجدہ کرتے، شکر کرتے. تو ضروری نہیں ہے کہ انسان کسی چیز پہ سجدہ کرے، نہیں، وہ اپنے فکر کو خاضع کرتے اللہ کے لیے کہ خدا تو نے فلاں دن مجھ سے فلاں برائی دور کی تھی، فلاں مصیبت دور کی تھی. یہ آپ کے دل کا جھکنا، یہ بھی سجدہ ہے. ممکن ہے کہیں آپ ایسی جگہ ہوں سجدہ نہ کر سکتے ہوں، لیکن آپ کے دل کا خاضع ہونا، جھک جانا، یہ بھی سجدہ ہے. تو یہاں پہ دونوں مراد ہیں کہ سجدہ عرفی لحاظ سے کہ سر سجدے میں جھک جائیں، قبلہ رخ ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہتری ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو. اور ایک یہ کہ آپ کی فکر خدا کے خاضع ہو جائے. اس کے بعد کہتے ہیں وہ مصلی ملائکت اللہ. مصلی کہتے ہیں جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملائکہ نماز ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. وہ محبتا وحی اللہ. اس کے بعد اب درجہ بڑھا دیا امیر المومنین نے. پہلے بتایا کہ یہ دنیا دار صدق ہے، عافیت کا گھر ہے، اس کے لیے غنی ہونے کا مقام ہے کہ جو اس سے توشہ راہ اور سامان سفر تیار کرے اور اس سے نصیحت لے، اس کے لیے نصیحت کا گھر ہے. اس کے بعد کا مسجد ہے، اس کے بعد کا یہ ملائکہ کے نزول کی جگہ ہے، اور وہاں پر آ کے ملائکہ عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد کہا یہاں پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے. اب دیکھیں گریڈ بڑھا دیا امیر المومنین نے کہ دنیا کوئی عام جگہ نہیں ہے، اسی دنیا سے آخرت کے لیے تیاری کی جاتی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے. خوب کس بیج کو کہاں پر کس طریقے سے بونا ہے یہ خدا ہمیں بتانے والا ہے. کون سا عمل کیسے کرو گے، کس طرح بجا لو گے، یہ خدا بتانے والا ہے. اس کے لیے خدا نے وحی بھیجی ہے، یعنی اس دنیا میں خدا کی وحی اور پیغام الہی سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، کوئی اور نعمت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے 27 رجب یوم بعثت، یوم بعثت یعنی جب رسول اللہ پر وحی کا نزول ہوا اور آپ کو مبعوث کیا ہے نبوت کے لیے کہ اعلان کر دیا اقرا باسم کا، اس کو ہماری بزرگ ترین عیدوں میں سے قرار دیا گیا ہے. اس کی جو دعائیں ہیں اس دن کی 27، شب 27 کی اور روز 27 کی، اس کو اگر آپ پڑھیں مفاتیح الجنان میں جا کر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وحی الہی کتنی بڑی نعمت ہے. اور یہی وجہ ہے رسول اللہ کے وصال کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جس چیز کا قلق تھا، غم تھا، حزن و ملال تھا، وہ یہ تھا کہ وحی کا رابطہ ہم سے چھٹ گیا. جناب زہرا کے غموں میں سے غم یہ تھا کہ بابا چلے گئے، اور دوسرا ایک غم یہ تھا کہ وحی جو ہے اس کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے. اب جبرائیل ہمیں وحی لے کر نہیں آئیں گے. اب آپ دیکھیں امیر المومنین کس نگاہ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، یعنی خود آئیڈیالوجی کی تربیت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَحْبَتَ وَحْيَ اللَّهِ، یہ وحی الہی کے اترنے کی جگہ ہے. وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، اور کہا کہ جب وحی الہی آتی ہے تو تمہیں احکام بتاتی ہے، حلال، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، یہ سب وحی الہی کتابیں ہیں. آئمہ اور مشردین کے تربیت یافتہ جو شاگرد فقہ مشردین ہیں وہ ان تمام کاموں کو آگے بڑھاتے ہیں. متجر اولیاء اللہ، وحی آ گئی، نظام آ گیا، آئین بندگی آ گیا، کانسٹیٹیوشن آ گیا، اب یہاں پہ کام کرو. ایوکم احسن عملا، اس احسن عمل کے لیے زیادہ راہ مہیا کرو. کیسے؟ یہاں پہ تجارت کرو، یہ اسٹاک ایکسچینج ہے. متجر کہتے ہیں جہاں تجارت کی جاتی ہے. اب امیر المومنین کی نگاہیں دیکھیں، کس نگاہ سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ جب دوسرا پہلو آئے گا تو ہم اس کو بھی بیان کریں گے. اب فرماتے ہیں یہ اولیاء خدا جو یہاں تجارت کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں، خود امیر المومنین معاملہ کرنے والے ہیں، کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ مومنوں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفسوں کو بیچ کر خدا کی مرضی کو خرید لیتے ہیں. شب ہجرت مولا کائنات نے اپنے نفس کا سودا کیا، نفس کو خدا کو دے کر خدا کی مرضی خرید لی. ومن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، مرضی الہی کو خرید لیا. اس سے بڑی اور تجارت کیا ہوگی کہ انسان اس دنیا میں خدا کی اہل بیت کی خوشنودی کو حاصل کرے. کون اولیاء خدا؟ اکتسبوا فیہا الرحمہ، کہ جنہوں نے اس دنیا میں رحمت کو کسب کیا ہے. کسب کمانے کو کہا جاتا ہے، کسب کمانے کو کہا جاتا ہے. اکتسبوا یعنی انہوں نے کسب کیا رحمت الہی کو. وربحوا فیہا الجنہ، اور ان کو فائدہ ہوا اس دنیا میں کس چیز سے؟ جنت کے ذریعے سے. دنیا میں عمل کیا وحی کی روشنی میں، تجارت کی، رحمت کسب کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ جنت. فمن ذا یذمها، بس کون ہے کہ جو اتنی پیاری جگہ کی مذمت کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس تجارت گاہ دنیا کی مذمت کر رہا ہے؟ کون ہے کہ جو سامان آخرت جہاں سے مہیا کیا جاتا ہے اس کو بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے؟ وقد اذنت بینہا، اس کے بعد فرماتے ہیں یہ دنیا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر، ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد پر. انہوں نے اس میں رحمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدے میں حاصل کیا. کون ہے جو دنیا کی برائی کرے جبکہ اس نے اپنے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے؟ دنیا نے ادینت بتا دیا کہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گی. غالباً شہید مطہری نے یا کسی اور عالم دین نے ایک بڑی خوبصورت مثال بیان کی ہے کہ معذرت کے ساتھ خواتین سے، کہ ایک نوجوان جو شادی کرنے کا متمنی ہے اور وہ شادی کرنا چاہتا ہے، ایک بہت ہی بوڑھی خاتون آئے میک اپ کر کے، وگ لگا کے، دانت لگا کے، خوشبو لگا کے، میک اپ کر کے، پلاسٹک سرجری کر کے، کہ دیکھو میرے پاس مال بہت ہے، میری عمر بھی بہت ہے، اسٹیٹس بھی بہت ہے، آگے پیچھے پھرنے والے خدام اور نوکر اچاکر بہت ہیں، لیکن میں بوڑھی ہوں. یہ دانت جو تم دیکھ رہے ہو نا، یہ بتیس ہی نقلی ہے. یہ جو چہرے میں خوبصورتی دیکھ رہے ہو، یہ میک اپ کی خوبصورتی سرخی ہے. یہ جو میرے چہرے میں سلوٹیں نہیں ہیں، یہ پلاسٹک سرجری ہے. یہ جو سنہری بال دیکھ رہے ہو، یہ اصلی نہیں ہیں، یہ وگ کے نقلی بال ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور وہ نوجوان اس سے کہے گا کہ جناب میں آپ سے شادی کے نہیں تیار ہوں. اور بعد میں پھر وہ کہے گا کہ جناب دیکھو مجھے پھنسا دیا. تو کس نے اپنے آپ کو پھنسایا؟ وہ جو میک اپ کر کے آیا تھا، جو وگ لگا کے آیا تھا، جو اپنا بھیس بدل کے آیا تھا، وہ خود کہہ رہا دیکھو میں حقیقت کچھ اور ہے، میں کچھ اور بن کے آئی ہوں. دنیا بے نہیں، ایسے ہی امیر المومنین کا اشارہ اس طرف ہے، دنیا میک اپ کر کے آئی ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ میں تم سے الگ ہو جاؤں گی. وقد اذنت، اور اس نے اعلان کر دیا، بتا دیا کہ میں تم سے جدا ہونے والی ہوں، اور اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور اپنے بسنے والوں کو موت کی خبر دے دی ہے کہ تم یہاں پہ آئے ہو، ہمیشہ نہیں رہو گے. ونادت بھی فراق ہے، بتا دی کہ مجھ میں اور تم میں فراق ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، ابھی نہیں تو کچھ سالوں بعد جب تم مرو گے تو میرے اور تمہارے درمیان قبر اور موت کی ایک دیوار حائل ہو جائے گی. اس کے بعد میں عربی نہیں پڑھا ہوں تاکہ جو ہے وہ وقت سے استفادہ کیا جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چنانچہ اس نے اپنی ابتلا سے دنیا کی ابتلا کا پتہ دے دیا ہے، اور اپنی مسرتوں سے آخرت کی مسرتوں کا شوق دلایا ہے. یعنی دنیا اپنی تنگی سے در حقیقت بتا رہی ہے کہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے. اور اگر تم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤ گے تو عالم آخرت میں تم نقصان میں ہوگے. اور رغبت دلانے والے, رغبت دلانے اور ڈرانے, خوف زدہ کرنے اور متنبہ کرنے کے لیے شام کو امن و عافیت اور صبح کو درد اندوہ کا پیغام لے کر آتی ہے. وہ رغبت کے لیے بھی, خوف زدہ کرنے کے لیے بھی, ڈرانے کے لیے بھی اور متنبہ کرنے کے لیے شام کو لوٹ کر آئے گی. شام سے مراد وہ 6 بجے کا افطار کا وقت نہیں ہے, شام سے مراد یہ ہے کہ جب انسان دنیا کی رنگینیوں میں غرق ہوتا ہے نا, تو اسے اللہ, وہی, اہل بیت کی خوشبو کچھ نظر نہیں آئی. جوانی کے نشے میں, شباب کی مستی میں انسان جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے. بہت سی مستیاں امیر المومنین نے ذکر کی, ان مستیوں میں انسان غرق ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک مستی جوانی کی مستی ہے. ہمیشہ رہوں گا, ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کر لوں گا, توبہ ہے, بہت وقت پڑا ہے. یہ جو مستی ہے نا جوانی کی, غرور جو ہے جوانی کا, اس کو امیر المومنین نے بیان کیا ہے. تو جب انسان نتیجہ دیکھ لیتا ہے کہ گناہ کیا, کیا نتیجہ ملا؟ خود امیر المومنین نے فرمایا کہ دو لمحے کا لذت, دو لمحے کی لذت اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب. کیوں؟ دو عمل دو طرح کے, ایک وہ ہے جس کی سختی ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثواب ہمیشہ رہتا ہے. روزہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے کا روزہ ہے, ختم ہو جائے گی بھوک پیاس. جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ 3 روزوں کا الحمدللہ یار, 3 روزوں کے پتہ ہی نہیں چلا 27 روزے باقی ہیں, وہ والی بات. تو جب افطار کھل جائے گا آپ کو اس سختی کا احساس نہیں رہے گا. آپ کہیں گے الحمدللہ 3 روز ہو گئے, سخت گرمی بھی میں نے رکھے. وہاں پر اس کی لذت باقی رہے گی. لیکن اگر کوئی انسان گناہ کرے, دو لمحے کا گناہ ہوگا لیکن ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب رہ جائے گا اگر توبہ نہ کرے انسان. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شام کو لوٹ کر آتی ہے جب تم درماندہ ہو کر, ٹھوکرے کھا کر, دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کر جو ہے تم جب بیٹھ جاتے ہو, تمہیں نتیجہ نہیں ملتا. اس وقت دنیا کہتی ہے دیکھو میں کہہ رہی تھی نا پریشان ہو جاؤ گے, مجھ سے اتنا ہی سامان لو, اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں مجھ سے کام ہے. دنیا کے لیے اتنی انسان دنیا سے سامان لے جتنا دنیا سے کام ہے, آخرت کے لیے اتنی تیاری کرے جتنا آخرت سے کام ہے. اب انسان خود متوجہ ہو سکتا ہے. فرما رہے کہ شام کو لوٹ کر آتی ہے, امن و عافیت کا پیغام بھی دیتی ہے اور درد و اندو کا پیغام بھی لے کے آتی ہے. کہتی ہے دیکھو اگر صحیح طور پہ تیاری کرو گے عافیت میں رہو گے, گڑبڑ کرو گے, لائن سے منحرف ہو جاؤ گے تو پھر تم منحرف ہو جاؤ گے. جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی, وہ اس کی برائی کرنے لگے اور دوسرے لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ دنیا نے ان کو آخرت کی یاد دلائی. جن لوگوں نے شرمسار ہو کر صبح کی, وہ اس کی برائی کرنے لگی. ان کو کچھ نہیں ملا, وہ کہتے ہیں دنیا ایسی. اپنے آپ کو کبھی نہیں کہیں گے کہ دنیا ایسی, ہم نے غلط کیا, دنیا ایسی ہے, دنیا میں ایسی, لوگ برے ہیں, زمانہ خراب ہو گیا, میڈیا ایسا ہو گیا. اگر انسان کی آنکھیں, انسان کا فکر, انسان کے خیال, انسان کا اعضا و جوارح خدا کی اطاعت کرے تو دنیا بھر کا پس ترین میڈیا اور تمام اوریانی فحاشی کے باوجود آ جائے انسان منحرف نہیں ہو سکتا. لہذا ایسے لوگ ہمیشہ اپنے علاوہ دوسروں پر الزام دے رہے ہوتے ہیں. حضرت یہی کہہ رہے ہیں کہ شرمساروں کا صبح کی, وہ اس کو برائی کرنے لگے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو قیامت کی دنیا کا شکر ادا کریں گے, خدا تو نے ایسی دنیا میں بھیجا تھا کہ جہاں بھوکے پیاسے ہوتے تھے لیکن روزے کا ثواب زیادہ ہوتا تھا, گرمی بہت زیادہ تھی, 45 ڈگری تھا مثال کے طور پر, لیکن اس کا ثواب بھی گزشتہ 15-20 سالوں میں سب سے زیادہ تھا. روزہ اگر سب سے زیادہ لمبا ہے تو اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ لمبا ہوگا, اگر گرمی زیادہ ہے تو اس کا ثواب بھی سب سے زیادہ ہوگا. اے خدا ہم نے خرچ کیا ہے اس دنیا میں, اپنی جیب کاٹ کے خرچ کیا ہے, یہ مہینہ ہے انفاق کا, یہ مہینہ ہے خرچ کرنے کا. انہوں نے یاد رکھا اور اس نے انہیں خبر دی تو انہوں نے تصدیق, دنیا نے انہیں خبر دی دیکھو ٹائم لمیٹیڈ, وقت لمیٹیڈ, میں بوڑھی عورت ہوں, شادی مت کرنا مجھ سے, یہ میک اپ میں دھوکے میں مت آ جانا, ان بالوں سے, اس وضاحتہ سے, اس لباس سے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں. یا تو انہوں نے تصدیق کی اور اس طریقے سے انہوں نے نصیحت حاصل کی. درود بھیجے محمد والے محمد پر. یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں اور خطبے کا نمبر بتا رہا ہوں, وہ آپ جا کے مطالعہ کیے گا, اس پہ پھر آ کے ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور وہ ہے مکتوب نمبر 27 لیٹر نمبر 27 اور اس کے علاوہ کلمات قصار یا حکمت نمبر 269 269 269. اور خطبہ نمبر 133 133. اور خطبہ نمبر 63 63. یہ چار میں نے آپ کو ریفرنس دیے ہیں، لیٹر نمبر مکتوب نمبر 27، حکمت یا کلمات قصار نمبر 269، خطبہ نمبر 133 اور 63. اس میں بھی دنیا کے بارے میں ہے اور مختلف انداز سے انشاءاللہ اس کو مطالعہ کر کے آئیں گے. اور یہ جو 133 حکمت جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ دنیا کی مذمت کی ہے، اس کا کامل طور پر مطالعہ کریں تو بات اور واضح ہو جائے گی. یہ چار ریفرنس جو دیے ہیں اس میں حضرت علی نے دوسرے انداز سے بحث کی، انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. اور اسی کے ذیل میں جو ہے دنیا کی حضرت علی کی نگاہ میں دنیا کے جو دوسرے پہلو ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم رہبانیت یعنی گوشہ نشینی، ترک دنیا، عزلت نشینی جس کو کہا جاتا ہے، کام کاج چھوڑ کے دنیا کو چھوڑ کر انسان دین کا ہو جائے، ذمہ داریوں کو ترک کر دے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ مولا کائنات نے اس کو کس نگاہ سے دیکھا ہے. اور اگر وقت بچا تو دنیا کی ناپائیداری کے بارے میں دیکھیں گے کہ مولا کائنات نے کیا کہا ہے کہ دنیا کیوں ناپائیدار ہے، اور حضرت علی کس نگاہ سے، کس زاویے سے دنیا کو ناپائیدار دیکھ رہے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. پس ہم نے آج خلاصہ، ہم نے حکمت نمبر 133 یا کلمات قصار 133 کا مطالعہ کیا، اس کے ایک حصے کا جس میں شخص نے دنیا کی مذمت کی، حضرت علی علیہ السلام نے دنیا کی مختلف خوبیوں کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے. 10 سے زیادہ کی قریب خوبیاں ہیں جو اس خطبے کے، اس کلمات قصار کے اس حصے میں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں موجود ہیں. اور حضرت علی نے گریجولی جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا ہے اور سب سے ٹاپ لیول تک پہنچا کر پھر اس کے سائے میں انسانی زندگی کے خد و خال کو واضح کیا ہے کہ وحی الہی نازل ہوتی ہیں، ملائکہ یہاں پہ آتے ہیں، یہاں پہ تو اولیاء خدا تجارت کرتے ہیں، جب تجارت صحیح ہوتی ہے تو پھر دنیا کو پہچان جاتے ہیں، دنیا کتنا بھی انہوں دھوکہ دے وہ دنیا کے دھوکے میں نہیں آتے، اور جو دھوکہ کھا جاتے ہیں وہ دنیا کی مذمت کرتے ہیں، اپنی برائیوں کو دوسروں کے کندھوں پہ ڈالتے ہیں، اور جو صحیح اور اچھے لوگ ہوتے ہیں دنیا کو پہچان جاتے ہیں، وہ روز قیامت دنیا کا شکر ادا کریں گے، خدا کا شکر ادا کریں گے، خداوندہ تو نے ہمیں ایسی دنیا میں بھیجا کہ جہاں پہ جا کے ہم نے نیک اعمال و جلائے اور تیری عبادت کی، تیرا قرب حاصل کیا اور محمد علی محمد کی رضا کو اپنے دامن میں ڈالا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو امیر المومنین اسلام کے کلام پر جو امیر الکلام ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں کہ جو اولیاء خدا کا مہینہ ہے کہ جس میں تیرے اولیاء کا سردار شہید ہوا ہے، ہمیں امیر المومنین کی سیرت پر کا محبوب پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. تمام خادمان نہج البلاغہ، تمام شارحان نہج البلاغہ، تمام مبلغان و مبینان نہج البلاغہ اور تمام متعلمین و معلمین نہج البلاغہ کو امیر المومنین کے دسترخوان علم سے سیراب اور ان کی تشنگی کو دور کر دے اے خدایا. اگر کوئی سوال ہے اس ضمن میں اس موضوع سے متعلق تو آپ کر سکتے ہیں، بقیہ جو تفصیلات ہیں وہ جناب محترم شبر صاحب آپ کی سماعت کی نظر کریں گے. جی یہ جو کورس ہو رہا ہے آپ کا، اس کی جو سرپرستی کر رہے ہیں جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب، ان کی اہلیہ علیل ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، آپ سب دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو، ہماری خواہر کو اور جتنے بھی مریض مریضہ ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بحق معصومین علیہ الصلوۃ والسلام.
دنیا لفظ دنیا کیا لفظ ادنا سے؟
ادنا جو ہے وہ افعل و تفضیل ہے، یعنی پستوں میں سب سے زیادہ پست، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فعلا دنیا کا جو وزن ہے یعنی عربی گرامر کے لحاظ سے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے بتایا لفظ دنیا مؤنث ہے، ان ہذہ دنیا، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ مؤنث ہے، اس لیے کہ لفظ جو ہیں مذکر بھی ہوتے ہیں، لفظ مؤنث بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ہر زبان میں ہیں، اردو میں ہیں تو عربی میں بھی بہت زیادہ ہیں، ہر لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو دنیا جو ہے وہ مؤنث ہے، اور جی مؤنث ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد.